بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب کے مطابق ہم درس ہفتم یعنی 7 نمبر لیکچر میں آ گئے ہیں۔ یہ بحث جو ابھی شروع کر رہے ہیں، یہ بھی منطق کے اندر اگرچہ مقدماتی ہے لیکن اساسی بحثوں میں سے ہے، وہ ہے مبحث الفاظ۔ یعنی منطق الفاظ کے بارے میں بحث کرے گا، الفاظ کے کچھ احکام بیان کرے گا۔ اب یہاں پر یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ منطق کی آپ نے تعریف کی ہے کہ جو فکری خطا سے بچائے، ایسے قواعد دے کہ جو تفکر کو صحیح کر دیں اور تفکر میں غلطی سے بچا دیں، تو یہ الفاظ کہاں سے آ گئے ہیں؟ الفاظ کی بحث تو لٹریچر کے اندر ہوتی ہے، ادبیات میں ہوتی ہے، چاہے وہ انگلش لٹریچر ہو، چاہے وہ مثلا عربی لٹریچر ہو، لٹریچر ہی کہتے ہیں نا ادبیات کو، تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو منطق تو الفاظ سے بحث نہیں کرتا، وہ تو فکر سے بحث کرتا ہے، تو کیوں یہ بحث الفاظ اس میں منطق کے اندر آ گئی اور ہمیں پڑھنی پڑ رہی ہے یہاں پر؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ آپ کوئی بھی منطق کے خدمت سے، منطق مظفر میں بھی جب بحث الفاظ شروع ہوتی ہے تو وہاں پر منطق مظفر میں اس بات کو ذکر کیا جو بھی بیان کرنے لگا ہوں، وہ منطق مظفر میں باقاعدہ عبارت میں آیا ہوا ہے۔ منطق مظفر نے بتایا کہ کیوں منطقی جو ہے وہ الفاظ سے بحث کرتا ہے۔ جواب منطقی پھر یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں، یہ بات ہم اپنے ہدف کے تحت ہی چل رہے ہیں، ہم اپنے اس ہدف کے حصول کے لیے منحرف نہیں ہوئے کہ آپ کہیں کہ ایمی بیچ میں الفاظ کی بحث آ گئی ہے، نا، ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمارا ہدف یہ ہے، یعنی منطقہ کہتے ہیں، منطق کا ہدف یہ ہے کہ ایسے قواعد سکھائے جائیں کہ جس سے فکر صحیح ہو اور غلط ہی نہ کرے، یعنی تفکر صحیح کرنا سکھائے۔ اب جب ہم واقعیت میں جا کر دیکھتے ہیں، انسان جب تفکر کرتا ہے تو ہمیں شاید ہی کوئی شاذ و نادر انسان ملے، معصوم جیسی ہستی مثلا، کہ جو تفکر الفاظ کے بغیر کرے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، آپ میرے بتائے ہوئے مطالب میں تفکر کر رہے ہیں، تو آیا آپ بغیر الفاظ کے تفکر کر رہے ہیں؟ یا مثلا انسان اگر تنہا بیٹھ کر بھی تفکر کر رہا ہو کسی مطلب کے اندر، تو وہ الفاظ کے ذریعے کرتا ہے۔ مثلا کیا بیٹھ کے، یوں بیٹھا ہوا ہے، مشکل حل کر رہا ہے کہ مثلا میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ فلانی علمی مشکل کو کیسے حل کروں، تو جتنی چیزیں بھی آپ کے ذہن میں گھوم رہی ہیں، جو جو معانی آپ کے ذہن میں گھوم رہے ہیں، وہ سارے الفاظ کے اندر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ الفاظ کے بغیر تفکر اصلا انسان کے لیے مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے، کیونکہ انس الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ انسان کا بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ آسان ترین طریقہ ہے الفاظ کے ذریعے معانی کو نقل کرنا، لہذا اسی طریقے پر پھر وہ زیادہ اعتماد کرتا ہے، اور اتنا انس ہے کہ حتیٰ اگر تنہائی میں بیٹھ کر تفکر کر رہا ہو تو انسان پھر بھی الفاظ ہی کے ذریعے تفکر کر رہا ہوتا ہے، فقط معانی جو ہیں وہ مد نظر، فقط معانی جو ہیں اس کے ذہن میں نہیں گھوم رہے ہوتے، بلکہ الفاظ کے ذریعے گھوم رہے ہوتے ہیں، کہ یہ انسان بالوجدان درک کرتا ہے، اگر انسان تھوڑا سا توجہ کرے تو یہ مطلب واضح ہے۔ میں نے تفکر کرنا ہے، الفاظ جب ہیں اس کے اندر، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کہیں پر میں نے لفظ کے چناؤ میں غلطی کر دی، تو اس کا مطلب کیا ہے، معنی کے اندر غلطی ہو جائے گی،
بالکل،
اور اگر معنی کے انتخاب میں غلطی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ کی فکر تو پوری کی پوری غلط ہو گئی، क्योंकि फिक्र का ताल्लुक ही मानी के साथ है, और मानी के अंदर खता का सबब लफ्ज बन सकता है, तो इसका मतलब आपने फिक्र गलत कर दी। बात वाज़ है। और इंसान अगर अपनी फिक्री गलतियों के अंदर फिक्र करने लग जाए तो उसको कितनी मिसालें मिलेंगी कि जो उसने गलती फिक्री एतबार से की है उसका सबब अल्फाज है। या मसलन अगर कोई इंसान दूसरे को गलत फिक्र दे रहा होता है वो भी अल्फाज के सहारे दे रहा होता है, जैसे मुगालते करने वाले बंदे क्या करते हैं, गलत अल्फाज से गलत इस्तेफादा करते हैं, उसके जरिए गलत मानी उनके जहन में जाते हैं और फिर नतीजा भी गलत निकल आता है। बस चूंकि इंसान बगैर अल्फाज के तफक्कुर नहीं कर सकता या मुश्किल है उसके लिए, और अल्फाज की गलती से इंसान फिक्र की गलती में मुबतला हो सकता है और हो भी जाता है, तो बस जरूरी है कि मंतकी अल्फाज के बारे में भी बहस करे ताकि अल्फाज के चनाव में गलती ना हो, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि फिक्र में गलती नहीं होगी, मानी में गलती नहीं होगी और फिर फिक्र भी गलती नहीं करेगी। बस इस एतबार से मंतकी मोहताज है कि वो अपनी बहस को शुरू करने से पहले अल्फाज से बहस करे, क्योंकि हमने मंतिक को कितने हिस्सों में तकसीम किया था, दो हिस्सों में, मंतिक तसव्वुरात के जिसमें तारीफ की बहस पढ़नी है हमने, और मंतिक तस्दीकात के जिसमें हमने इस्तिदलाल की बहस पढ़नी है। तारीफ जब आपने किसी चीज की करनी है तो अल्फाज का ही तो सहारा लेना है आपने, इस्तिदलाल जब आपने करना है तो उसमें भी आपने अल्फाज का सहारा लेना है। तो बस अल्फाज के बारे में मंतकी ने बहस करनी है। यह है इल्लत इस बात की कि मंतिक में अल्फाज की बहस क्यों की जाती है। अभी दूसरा सवाल जहन में आता है कि फिर अदबी इंसान और मंतकी इंसान में क्या फर्क रह जाएगा इस बहस के अंदर। अदबियात पढ़ने वाला या अदबियाती प्रोफेसर और जो मंतकी है इसके दरमियान फिर क्या फर्क होगा, दोनों तो अल्फाज की बहस कर रहे हैं, जवाब उसका क्या फर्क है। जो अदबियाती प्रोफेसर होता है या अदबियात में मुहक्किक जो इंसान होता है, अदबियात का जो माहिर होता है, वो अल्फाज के उन अहकाम के बारे में बहस करता है मामूलन के जो एक जबान के साथ खास होते हैं। मसलन अगर कोई अंग्रेज है और वो क्या करता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो है वो महारत रखता है, वो अगर इंग्लिश के अंदर अल्फाज की बहस करेगा तो उन्हीं अहकाम के बारे में बहस करेगा जो कि इंग्लिश लिटरेचर के साथ मरबूत होंगे। ऐसे ही है नहीं, मसलन जितने भी इंग्लिश जबान के अंदर माहिरीन हैं अदबियात के, उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं तो क्या इंग्लिश लिटरेचर को मद्देनजर रखा है। या मसलन अपनी उर्दू जबान की मिसाल ले लें, उर्दू अदबियात में काम करने वाला माहिर इंसान मामूलन उन कवानीन के बारे में, उन अहकाम के बारे में बहस करता है कि जो उर्दू जबान के साथ खास हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक उर्दू जबान के साथ है, उसने उर्दू को अदबी तौर पर जो है वो मुतआरफ करवाना है और दूसरों के सामने पेश करना है ताकि इंसान उर्दू सही तरीके से बोलें, उर्दू सही तरीके से लिखें, उर्दू जो है वो एक अच्छी जबान बने।
अरबी भी इसी तरह,
अरबी ऐसे, सारी जबानें ऐसी हैं। बस जो अदबी इंसान होता है वो, यानी अदब से, अदबी से मुराद क्या है, वो लिटरेचर पढ़ने वाला जो है वो انسان جب الفاظ سے بحث کرتا ہے تو وہ خاص حالات سے بحث کرتا ہے، یعنی اسی زبان کے ساتھ مربوط قوانین اور احوال کے بارے میں بحث کرتا ہے. لیکن منطقی انسان الفاظ کے ان احکام کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ جس کا کسی زبان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مختص نہیں ہوتے، جو کسی بھی زبان کے ساتھ مختص نہیں ہوتے. وہ احکام کے جو منطقی بیان کرے گا وہ احکام اردو میں بھی لاگو ہیں، انگلش میں بھی لاگو ہیں، عربی میں بھی لاگو ہیں، اور بھی کسی زبان میں چلے جائیں وہ وہاں پر لاگو ہیں، لاگو کر سکتے ہیں وہاں پر جا کر، اور لاگو ہوتے بھی ہیں. بس منطقی اور ادیب انسان میں فرق یہ ہو گیا کہ وہ الفاظ کے خاص احکام کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ جو اسی زبان کے ساتھ مختص ہیں، اور منطقی احکام عامہ کے بارے میں بحث کرتا ہے، یعنی ایسے احکام کے بارے میں بحث کرتا ہے جو کسی زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے. بات واضح ہوگی یہاں تک؟ یہ دو نقطے کے جو ضروری ہوتے ہیں اس بحث میں آنے سے، داخل ہونے سے پہلے، کہ اس کو بیان کیا جائے. اس کے بعد جو ہے وہ صاحب کتاب منطق مظفر کی آپ کہہ لیں کہ اتباع کرتے ہوئے ایک بحث کو مقدمے کے طور پر بیان کرتے ہیں، یعنی بحث الفاظ میں وارد ہونے سے پہلے ایک مقدمے کی ضرورت ہے، اور وہ یہاں ذکر کر رہے ہیں اس کو. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں تین قسم کے عالم سے سروکار رکھتا ہے. عالم خارج، عالم ذہن، اور عالم زبان. ان تین عالموں سے اس کا سروکار رہتا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. یہاں پر اب یہ تشریح کرنا ہے کہ یہ عوالم، یہ جو ہیں عالم جو ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں اور کیا مراد ہے ان سے. پہلا عالم جو ہے وہ عالم خارج ہے. مثلا ہم اپنی سادہ زبان کے اندر بھی یہ تعبیریں استعمال کرتے ہیں کہ یہ مطلب خارجی ہے، خارج میں اس طریقے سے ہو رہا ہے، واقع میں ایسا ہو رہا ہے، واقع میں ایسا ہے. ساری تعبیریں ہم یوز کرتے ہیں، عالم خارج بھی کہتے ہیں، عالم واقع بھی کہتے ہیں، واقعیت بھی کہتے ہیں سارا. تو عالم خارج سے کیا مراد ہوتی ہے؟ عالم خارج سے مراد وہ اشیاء کہ جو ہمارے ذہن سے ہٹ کر اپنا وجود رکھتی ہیں. مثلا یہ کمپیوٹر میرے ذہن کی ایجاد نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے. مثلا کہ جس طریقے سے میں اپنے ذہن میں ایک چیز ایجاد کر دیتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے، میرے نفس کے ساتھ مرتبط نہیں ہے، بلکہ میرے ذہن سے ہٹ کر، میرے نفس سے ہٹ کر یہ اپنا وجود مستقل رکھتا ہے. میں ہوں یا نہ ہوں یہ کمپیوٹر ہے. بس عالم خارج سے مراد ہماری وہ اشیاء ہیں کہ جو ہمارے ذہن سے ہٹ کر اپنا مستقل وجود رکھتی ہیں. بس یہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کی سب کیا شمار ہوتی ہیں؟ عالم خارج. جیسے مثلا سورج جہان میں، سورج کیا ہے؟ خارج ہے، عالم خارج ہے، اس کا نور عالم خارج ہے، چونکہ ہم سے ہٹ کر ہے. باقی یہ ساری مثالیں آپ لینا شروع کر دیں. بات واضح ہو گئی؟ یہ عالم خارج کا معنی. دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جو تھوڑا سا تفصیلی ہے اور یہ شاہکار بھی ہے انسان کے اندر، وہ ہے عالم ذہن. عالم ذہن کسے کہتے ہیں؟ عالم ذہن ان معلومات کو کہا جاتا ہے کہ جو مختلف صورتوں میں انسان کے ذہن میں ہوتی ہے. درست ہے؟ یعنی جو بھی معلومات جس بھی صورت میں ہمارے ذہن میں جو موجود ہیں اس کو عالم ذہن کہیں گے. اب ذہن کے مختلف کام ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور ہر ایکٹیویٹی ایک جو ہے وہ اپنا اپنے معلومات رکھتی ہے، اپنا محتوی رکھتی ہے. لہذا عالم ذہن سے آشنائی کے لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. ذہن کا پہلا جو عمل ہے وہ ہے تصویر کو قبول کرنا، جس کو فارسی میں کہتے ہیں تصویر پذیری، پذیر یعنی قبول کرنا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی انسان کے سامنے جو بھی چیز آ جائے، ذہن کے اندر ایسی طاقت ہے فوراً اس کی تصویر لے لیتی ہے. چونکہ آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمارا اکثر جو ہمارے جو اکثر علوم ہیں سارے علمی اصولی ہیں. آپ کے بارے میں علم، دیوار کے بارے میں علم، کمپیوٹر کے بارے میں علم، اس جہان کے بارے میں علم، جس کے بارے میں بھی علم آپ لے لیں، سب کا جو ہے وہ علم حصولی ہے. اور علم حصولی کی ہم پہلے تعریف کر چکے ہیں، وضاحت کر دی ہے اس کی. علم حصولی میں کیا کہا تھا؟ صورت ذہن میں آتی ہے. لہذا انسان کے سامنے جو بھی چیز آ جائے تو اس کا ذہن جو ہے فوراً اس کی تصویر بنا لیتا ہے، تصویر پذیری. اور یہ تصویر جو بناتا ہے انسان کا ذہن، کس کی بلبوتے پر بناتا ہے، کس کو اپنا ابزار بناتا ہے، آلہ بناتا ہے، وہ ہیں حس، حواس ظاہری. یعنی آنکھ کے ذریعے دیکھ کر تصویر بنا لے گا، کان کے ذریعے سن کے تصویر بنا لے گا، ناک کے ذریعے سونگ کے جو ہے تصویر بنا لے گا، ذائقے کے ذریعے تصویر بناؤ گے. آپ کو عرض کیا تھا تصویر سے مراد وہ جیومیٹری والی تصویر نہیں ہے، وہ میں نے تفصیل سے مطلب ذکر کر لیا تھا وہاں پر، اب دوبارہ اس کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. بس پہلا کام کہ جو ذہن انسان کا انجام دیتا ہے وہ ہے تصویر بنانا، تصویر کو قبول کرنا، یہ آپ جو بھی تعبیر کر لیں اس کو. دوسرا عمل کہ جو ذہن کے اندر انجام پاتا ہے اور ذہن کا عمل شمار ہوتا ہے وہ ہے یاد دہانی. یعنی انسان جیسے جیسے چیزوں کو دیکھتا جاتا ہے، وہ تصویریں اس کا ذہن جو ہے وہ کھینچتا جاتا ہے اور اپنے اندر محفوظ کرتا رہتا ہے، اور وہ ذہن کے اندر ذخیرہ ہو جاتی ہیں. اور اکثر تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی طرف سے انسان کی توجہ ہٹ چکی ہوتی ہے، لیکن پھر اچانک کسی سبب کی وجہ سے وہ تصویر فوراً اس کے سامنے پھر آ جاتی ہے، کہتا ہاں اچھا یہ اس کو تو میں جانتا ہوں. مثلا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہوں، سادہ سی مثال دیتا ہوں اس کی، حرم جا رہے ہوں، آپ کو مختلف لوگ نظر آئیں گے، تصویریں آپ کی ذہن بناتا رہے گا ان سب کی، درست ہے؟ پھر آپ بھول بھی جائیں گے، لیکن جیسے ہی پھر دوبارہ تعارف کروائیں گے آ کے، ہاں اچھا آپ وہ ہیں جس کو میں نے وہاں دیکھا تھا، یا آپ فلانے مجھے، یہ یاد دہانی. یہ کیا ہے؟ یہ ذہن کا کام ہے. یاد دہانی کیسے ہوتی ہے؟ وہی تصویر کے جو ذہن کے پوشیدہ حصے میں چلی جاتی ہے، کہ جس کی طرف سے انسان کا نفس توجہ نہیں کرتا، یعنی توجہ ہٹ جاتی ہے انسان کی، جس کو آپ کہتے ہیں بھول جانا. تو جیسے ہی کوئی سبب ایسا آتا ہے سامنے، وہ اس سبب کی وجہ سے کیا ہے، دوبارہ تصویر انسان کے سامنے آ جاتی ہے، اس کو یاد دہانی کہتے ہیں. بتاز یہ یاد دہانی کا عمل بھی جو ہے وہ کیا ہے، ذہن انجام دیتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صورتوں کو حفظ کرنے والی جو قوت ہے اس کو کہتے ہیں قوۂ خیال. بس منطقی اصطلاحات کو عرفی اصطلاحات سے جدا کرنا ہے. وہ خیال جو ہمارے ذہن کے اندر ہے، وہ خیال جو ہے وہ منطق کے اندر مراد نہیں ہوتا ہے.
حفظ کرنے والی قوت،
وہ صورتیں کہ جس کو ذہن چیز کو دیکھ کر بناتا ہے، ان صورتوں کو حفظ کرنے کا کام قوۂ خیال انجام دیتا ہے. بات واضح ہو گئی؟ تیسرا کام جو ذہن انجام دیتا ہے، تجزیہ و ترکیب.
تجزیہ و ترکیب،
ذہن جو ہے اس تجزیہ ترکیب کو انجام دیتا ہے. یہ میرے خیال میں بحث تھوڑی سی لمبی ہے تجزیہ ترکیب کی، شاید میں اس 5-10 منٹ میں اس کو 5 منٹ میں کور نہ کر سکوں، تو انشاءاللہ اس کو پھر چیپٹر کو کل ختم کرتے ہیں اس میں، کیونکہ عالم زبان بھی ساتھ ملا لیں گے اس کے، یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو جائے گا. چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں نے اس بحث کو شروع کیا تو پھر مجھے اگلے درس سے لیٹ ہو جائے گی اور یہ پھر کام ناقص رہ جائے گا. تو یہ چونکہ نیا مطلب ہے، اس کو وہیں سے ہی شروع کریں گے.